جی بسم اللہ، ادھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ تو ہماری گفتگو اس سیشن میں معارف در دعائیں معصومین علیہ السلام، کہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجات کے اندر جو معارف موجود ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو کو جہاں پہ روکا تھا وہ دعائے رجبیہ تھی، 27 رجب کی دعا تھی امام کاظم علیہ السلام کی، اور اس میں اگر میں یعنی آپ کو ایک دو باتیں یاد دلاؤں خاص طور سے جس کو اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا، وہ یہ بات تھی کہ یعنی اس دعا کے اندر ہمیں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ بعض اوقات انسان کے مسائل جو کہ در حقیقت سوالات اور حاجتوں کا خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ چیز ورک نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کے الفاظ میں یہ ایک بڑی خاص بات تھی کہ ہم اپنی حاجتوں کو، اپنے سوالات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ چیز بالکل ورک نہیں کرتی، یعنی خدا کی طرف سے اس کا رسپانس نہیں آ رہا ہوتا۔ تو پھر اس کا ایک اور روٹ جو اس دعا میں ہم کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے سوال کو دعا میں کنورٹ کریں، اور وہ کس طریقے سے کنورٹ کریں؟ کہ آپ خدا کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کریں کہ میرا جو بھی مین انٹینٹ ہے یا جو بھی ارادہ ہے، نیت ہے، وہ سوائے تیرے تقرب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ خالی اس نیت کو اور اس ارادے کو لے کر خدا سے قریب ہوں، اور اس بنا پر، یعنی اس بنا پر انسان کے حاجات اور سوالات بھی پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بعض اوقات ہمیں یہ بات فیل ہوتی ہے کہ اگر ہماری دعا ہے تو دعا کا مطلب ہے تقرب الہی کی تمنا، اور ہمارے سوالات اور حاجات ہیں کہ جو ہماری اپنی دنیاوی زندگی سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اب اس میں ان دونوں کا جو بیلنس ہے وہ کیسے آئے گا؟ کہ ان دونوں کا بیلنس کس طریقے سے پاسبل ہوگا؟ تو اس میں امام علیہ السلام ہم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر ہم پیورلی دعا کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جائیں تو وہ دعا کی برکت سے ہمارے سوالات کے اور ہمارے حاجات کے پورا ہونے اور بر آنے کی امید بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت خاص بات تھی۔ اور دوسری ایک اور جو اس دعا کا ایک انداز تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم اس کو سیکھیں، بات کرنے کا، خدا سے بات کرنے کا طریقہ، کہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بہت گناہگار اور نااہل اور نالائق انسان کی حیثیت سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یعنی میرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے۔ اور یہ بھی ایک جملے بار بار ائمہ کی دعاؤں میں آتے ہیں کہ اے خدا، تو میرے ساتھ سوائے نیکی اور محبت کے کوئی رویہ نہیں رکھتا، لیکن میں اس نیکی اور محبت کے جواب میں ہمیشہ بے رخی اور خود غرضی سے رسپونڈ کرتا ہوں۔ یعنی جہاں بھی میرا مطلب سولو ہوا تو اس کے بعد یہی نہیں پتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اپنے اس میں لگ گئے، کہ یعنی بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے تجھے میری ضرورت ہے اور میں تجھ سے بے نیاز ہوں، کہ ہماری آپس کی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اس قسم کی ریلیشن شپ میں نے بنائی ہوئی ہے کہ جیسے آپ کو میرے حاجت ہے کہ آپ بار بار میرے سامنے آ رہے ہیں اور میں ایسے بیہیو کر رہا ہوں جیسے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جہاں میرا مسئلہ حل ہوا اور اس مسئلے کے حل ہونے کے بعد हमने पलट के देखना ही नहीं है। तो जो जुमले हैं दुआओं के, उसमें यह है कि ऐ मेरे खुदा, ये मेरा रवैया है, और जितने भी गुनाहगार और ख़ताकार इंसान, क्योंकि गुनाह और ख़ता अगर आप बाई मेरिट देखें तो गुनाह और ख़ता इंसान की हाजत के पूरा होने में रुकावट है। ठीक है, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर हम गुनाहों के साथ खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे तो इस बात के लिए हमारी अहलियत और कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कम होती जाती है कि हमारी बात सुनी जाए। तो एक बहुत खूबसूरत अंदाज है बात करने का कि ऐ मेरे रब, मैं वो पहला गुनाहगार और खताकार नहीं हूं जो तेरे दरवाजे पर आया हो और तूने जिसकी बात को सुन लिया हो। आई एम नॉट द फर्स्ट वन, कि मुझसे पहले भी बहुत सारे गुनाहगार तेरे दर पर आते रहे हैं और अपने खताओं और गुनाहों के बावजूद अपनी हाजतें और अपने सवालात तुझसे हासिल करके जाते रहे, तो प्लीज मुझे भी उनमें ही शामिल रखना कि जिनकी खराबियों और खताओं के बावजूद आपने उनको अता फरमाया। ठीक है, तो ये ने जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमारे इस गुफ्तगू का बुनियादी तौर पे मकसद क्या है कि इस दुआ का सलीका, यानी इवन सवाल भी, अभी तो हम दुआ वाली स्टेज में आई नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी तो शुरू में हम बिल्कुल अपनी मंडेन और डेली प्रॉब्लम वाली सारी बातें कर रहे हैं कि हम ये दुआएं जो देख रहे थे, मुनाजात जो देख रहे थे, वो हाजात के बर लाने के हवाले से जो गुफ्तगू थी। ठीक है, तो उसमें लेकिन हमें ये सलीका और ये तरीका सीखना है, और जितना ज़्यादा हम इस हवाले से बाअदब होते जाते हैं और नॉलेजेबल होते जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा हमारे खुदा की बारगाह में दुआ और सवाल दोनों की कबूलियत की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, किस बात को हमें नोट करना है, किस बात को अपने जहन में रखना है कि दुआ और सवाल दोनों को पेश करने के तरीके हैं, और अक्सर औकात ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं होती कि प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं की जाती। और ये सलीका हमको कहां से समझ में आता है, दुआएं मासूम से, कलामे मासूम से जो है वो ये सलीका और ये ढंग सीखने की ज़रूरत है। तो उसमें यानी जो 27 रजब की दुआ हमने पढ़ी थी इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की, और उसको जो हमने पिछली दफ़ा कंक्लूड किया था, तो उसमें ये दो बातें थी जो आखिर में थोड़ा हमने सरसरी तौर से जिनका जिक्र किया था, लेकिन वो बड़ी अहम बातें। अच्छा, अब उससे आगे बढ़ते हुए यानी हमने अब रिज्क की दुआओं को देखा, हाजात तलबी की दुआओं को देखा, उससे पहले उन दुआओं को देखा था कि जिनमें ये बात थी कि मतलब लोगों से डीलिंग कैसे हो, लोगों के साथ उनके बारे में आप क्या कैसे अपना नज़रिया, अपने तसव्वुरात कैसे कायम करें, उनसे डील कैसे करें। अच्छा, अब चौथी स्टेज पर आकर हम आते हैं उन दुआओं की तरफ कि जो बयान हुई हैं दिन और रात के वक्त पढ़ने के हवाले से। ठीक है, यानी दुआएं सबा, सुबह के वक्त पढ़ने की दुआएं, और फिर उसके साथ बाज़ औक़ात यानी सुबह के वक्त पढ़ने की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू शाम या रात वाली दुआओं के। यानी अब मैं आपको मिसाल के तौर पर एक वो बताऊँ एग्ज़ाम्पल के जिसमें एक दुआए सबाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की आपके नज़रों से गुजरी होगी, मफाती में है दुआए सबाह, जो स्पेशली किसके लिए है, फजर के बाद पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद एक दुआए समात है, सीन मीम अलिफ ते, दुआए समात। ये दुआए समात खास तौर से किस वक्त पढ़ने की है, मगरिब से पहले रोज़े जुमा। ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو دعائیں ہیں یا کلمات ہیں جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں وہ موقت بھی ہیں. موقت کا مطلب کیا ہے کہ ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ٹائم آف دا ڈے, یہ والی بات بھی ہے. اور اس میں زیادہ تر جو دعائیں ہیں وہ کون سی ہیں, کس قسم کی ہیں وہ, مطلب مارننگ, بگننگ آف دا ڈے, جب آپ اپنا دن شروع کر رہے ہوتے ہیں, آپ یعنی دن میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں میں ایک چیز آپ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ان دعاؤں سے ہی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے لیے, یعنی جب آپ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب میری زندگی کے اتنے برس گزر گئے, اتنے سال گزر گئے, میں اتنے ایئر اولڈ ہو گیا, ان منتھس اولڈ ہو گیا. لیکن جو طریقہ ہم کو معصوم کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے نا, وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے مہینوں اور سالوں کا حساب نہیں کرو, اپنی زندگی کے دنوں کے حساب سے رہو. زندگی میں ڈے بائی ڈے کے لحاظ سے وہ رکھو, یعنی ہر دن کو کیا سمجھو کہ جب صبح اپنے بستر سے اٹھو تو یہ سمجھو کہ مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے, اور گویا کہ میں اپنے بستر خواب سے نہیں, اپنی قبر سے اٹھ کر ایک نئی زندگی میں آیا ہوں. اور جب رات کے وقت اپنے ڈے کو فنش کر رہے ہو تو اس وقت اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اب گویا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے اور میں اپنی لحد میں جا رہا ہوں. اس طریقے سے لائف گزارو, اپنی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے گزارو کہ جب صبح کے وقت اٹھو تو یعنی اس انداز سے بیہیو کرو کہ میں اب اپنی لائف میں ا نیو انٹر ہو رہا ہوں, تو مجھے کن نظریات کے ساتھ, کس سوچ کے ساتھ, کس فکر کے ساتھ, کس عالم میں داخل ہونا چاہیے. اور جب میں رات کو سوتے وقت اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں, تو اب آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہی ہے نا کہ جب زندگی ختم ہوتی ہے تو زندگی کے اختتام پر کیا ہوگا, زندگی کے اختتام پر کیا ہوگا جی, جب ہماری یہ لائف ختم ہوگی تو لائف کے اینڈ پہ کیا ہوگا بتائیں, حساب ہوگا. لیکن بس فرق کیا ہے کہ جب ہمارا ڈے ختم ہو رہا ہے تو اس وقت ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا حساب خود لیا کرو, اپنا حساب خود کرو. کہ جو امام علی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو یہ بھی جو نظریہ ہے زندگی گزارنے کا, وہ ڈے بائی ڈے, ڈے بائی ڈے, یعنی اپنے ہر دن کو ایک نئی زندگی سمجھو اور ہر دن کے اختتام کو موت اور قبر میں اترنے کے برابر سمجھو, اور پھر ہر دن کا حساب لیتے رہو. اور ظاہر ہے کہ یہ یقیناً بہت بڑے لوگوں کی بات ہے, ہم جیسے لوگ تو اس کرائٹیریا پر آتے ہی نہیں ہیں کہ تمہارا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے, یعنی اپنے ایام کا حساب پورا مینٹین رکھو, ڈے بائی ڈے مینٹین کرو اپنے حساب, اور اس کے بعد تمہارا ہر دن پچھلے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ جو ہمیں معصومین علیہ السلام کی دعاؤں سے بھی سمجھ میں آتا ہے, اور یہ دین کی تعلیم. ٹھیک, یعنی اتنا زیادہ انسان کو کیا ہونا ہے, مراقب ہونا ہے, متوجہ ہونا ہے, اتنا زیادہ متوجہ ہونا ہے. اور پھر یہ کہ اس بات کی انسان امید اور توقع نہ باندھ کے بیٹھا رہے کہ میں ابھی اگر سو رہا ہوں تو کل بیدار ہوں گا, کل صحیح سلامت اٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنی بھی توقع نہ رکھے, بس میں نے ڈے ختم کر دیا تو مجھے کیسا ہونا چاہیے کہ آج رات اگر میں سوؤں تو میرا تمام اکاؤنٹ کلیئر ہونا چاہیے. یعنی اکاؤنٹ کلیئر ہونے کا مطلب یہ ہے کسی بندے کا حق نہ ہو, خدا کا حق نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ قضا نمازیں ہیں یا مثال کے طور پر قضا روزے ہیں، یہ خدا کے بہت معمولی معمولی سے حقوق۔ پھر اس کے بعد کسی بندے کا قرضہ، کسی کو اور کچھ کرنا نہیں۔ جب رات کو بستر پہ جانا ہے تو اس طریقے سے جانا ہے کہ اب نہ معلوم کل صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، یا یہ کہ یہ جو ہماری نیند ہے بستر کی نیند، یہ قبر کی نیند میں نہ کنورٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے زندہ رہنا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ تو اس بنا پر یعنی اگر آپ اس پورے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں گے تو پھر یہ جو صبح کی دعائیں ہیں نا، دیٹ ول میک مچ مور سینس ٹو یو۔ اگر آپ اس کنسیپٹ آف لیونگ کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو معصومین کی طرف سے ہم کو ملا ہے خدا کی بارگاہ سے، تو پھر یہ جو دعائیں ہیں نا، اس کا بہت سینس آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ صبح اٹھتے وقت کی دعائیں۔ تو میں ابھی یہی ارادہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پروبیبلی آج تو نہیں مکمل کر پائیں گے، لیکن اگلے دو تین سیشنز میں کہ ہم ان دعاؤں کا جائزہ لیں گے یا ان میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جن کا تعلق بیدار ہونے سے یا دن کا آغاز کرنے سے یا فجر کے بعد کے ٹائمنگ سے۔ ٹھیک، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا ایڈیشنل بینیفٹ یہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو کچھ دعائیں بھی پتہ چل جائیں گی نہیں پڑھنے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی تلاوت نہ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک دعا جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے اس کے بارے میں میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دعا تقریباً نہیں پتا ہے مومنین کو، لیکن انتہائی شاندار ہے۔ اور یہ دعا کہاں سے میں نقل کر رہا ہوں؟ صحیفہ علویہ سے۔ ٹھیک ہے، صحیفہ علویہ کا مطالعہ کم مومنین کرتے ہیں کہ ہمیں یعنی صحیفہ سجادیہ کا تو پتا ہے، لیکن مثال کے طور پر صحیفہ علویہ، صحیفہ فاطمیہ، صحیفہ مہدویہ، اس میں اس کا ذرا کم پتہ ہے وہاں پر موجود دعاؤں یا کلمات کا۔ تو یہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کس طریقے سے اپنی صبح کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، صبح بیدار ہونے کے بعد۔ الحمدللہ، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، الذی لم یصبع بی میتن، کہ خدا کی حمد ہے وہ خدا کہ جس نے ایسی صبح مجھے نہیں کرائی، یہ اس صبح کی حالت میں مجھے نہیں اٹھایا کہ میں میت ہو گیا تھا، یعنی میں اپنے بستر سے صحیح سلامت سے بیدار ہوا، نہ کہ نیند کی حالت میں کیا ہوا، میت ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ ولا سقیمن، نہ اٹھا تو بیمار، نہ میت ہو کے اٹھا، نہ سقیمن، نہ بیمار ہو کے اٹھا۔ ولا مضروبن علی عروقی بسوء، عروق یعنی رگیں، وینز، آرٹریز، اور نہ میں اس حالت میں اٹھا کہ میرے بدن کی رگوں پر کوئی برا اثر آ گیا تھا۔ صحیح، یعنی کہ جس کو ہم اگر بہت ہی میں ہلکے سینس میں بات کروں کہ یہ چیز کئی دفعہ میں نے تو محسوس کی ہے، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات سوتے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کاف مسل ہے یا پنڈلی کی جو رگیں ہیں نا، یہ بعض اوقات ٹوسٹ ہو جاتی ہیں، تو بڑا پینے اٹھنا بڑا پینفل ہو جاتا ہے اس وقت۔ تو یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ جو رگیں اور شریانیں ہیں کہ جو انسان کے دماغ میں ہیں، جو جا رہی ہیں، کہ جو اتنی باریک باریک رگیں ہیں اور وہ اس قدر نازک ہیں کہ ان میں اگر ذرا سا بھی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا تو انسان جو ہے نا وہ سیدھا کوما میں ہی جائے گا نیند کی حالت سے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اور حمد ہے خدا کی کہ اس حالت میں میری صبح نہیں ہوئی کہ میں میت تھا، میں بیمار ہو گیا، یا میری رگوں کے اوپر کوئی برا اثر آ گیا، کوئی بری چیز آ گئی ہو۔ ولا مأخوذن بأسوأ عملی، اور نہ اس حالت میں میں نے صبح کی کہ کسی برے عمل میں میں ماخوذ تھا. ماخوذ کا مطلب سمجھتے ہیں نا, مطلوب, ڈیمانڈ, یعنی کہ جس کو پکڑے جانے کے لیے کوئی پیچھے آ رہا ہو, کہ میں نہ اس حالت میں میں نے صبح کی کہ کسی برے عمل میں میں مطلوب و ماخوذ تھا. یعنی شکر ہے الحمدللہ کہ میرا کیریکٹر اور وہ چیزیں کلیئر ہیں. ولا مقطوعن دابری, اور نہ میری پشت قطع ہو گئی یا میری پوسٹیریٹی قطع ہو گئی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دابری یعنی پشت کیا ہے؟ میری نسل ہے. میری نسل وہ ہے کہ جو میرے پیچھے آ رہی ہے نا, میرے پیچھے میری نسل ہے. تو ولا مقطوعن دابری, تو میں اس حالت میں میں نے صبح نہیں کی کہ میری پچھلی جنریشن کٹ ہو گئی, کٹ آف ہو گئی, کہ میری اولاد اور میری نسل کا سلسلہ منقطع ہو گیا. الحمدللہ وہ بھی سلامت ہیں. ولا مرتدن عن دینی, اور نہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں اپنے دین سے مرتد ہو گیا ہوں. مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانے والا. یعنی جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر اسی رستے سے لوٹ جاتے ہیں.
مرتد عربی ورڈ
ہے؟ جی بالکل.
اس کا روٹ کیا ہے؟
رد کہ رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا, پلٹنا. تو مرتد یعنی کہ اس سے میں اپنے, نہ اس حالت میں کہ میں دین سے پلٹ گیا ہوں, یعنی میں اپنے دین پر قائم ہوں. اور ان سب باتوں سے دیکھیں ایک بہت عجیب بھی ہم کو پہلو سمجھ میں آ رہا ہے جو نفسیاتی اور سائیکولوجیکل ہے, کہ ایون نیند کی حالت میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. یعنی کہ خدا جو ہے, خدا کا نظام, جیسے اکثر اوقات میں کبھی کبھی جب تنہائی ہوتی ہے تو ایک بات بڑے دماغ میں اسٹرائک ہوتی ہے کہ اگر کچھ نہ ہو, صرف اور صرف بندے کی میموری لوز ہو جائے, کیا ہوگا پھر؟ یعنی کمپلیٹ لائف ختم ہو چکی ہوگی, کچھ بھی نہ ہو, تمام حواس درست ہوں, ہر چیز سلامت ہو, صرف میموری کی بتی گل ہو جائے. تو یعنی یہاں پر امام علیہ السلام اس بات کا بھی احساس دلا رہے ہیں کہ یہ جو تم 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو تم ہو اور اپنے اعتبار سے مطلب ایک نیند کو انجوائے کر رہے ہو یا بستر پر ہو, بٹ دیر آر ہول لاٹس آف پاسبلٹیز دیٹ مے ہیپن ود ان دس ٹائم اسپین, کہ جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو میں اپنے دین سے مرتد نہیں ہوا, دین سے نہیں پلٹا, اور کیا نہیں ہوا؟ ولا منکرن لربی, اور نہ اپنے رب کا انکار کرنے والا بن گیا. ولا مستوحشن من ایمانی, اور نہ اپنے ایمان میں وحشت زدہ ہو گیا, نہ اپنے ایمان میں وحشت زدہ ہوا. ولا ملتبسن عقلی, اور نہ میری عقل شک اور شبہ کا شکار ہو گئی, کہ بندہ اٹھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ عقل ہی فوکس نہ ہو, عقل ہی اپنے مرکز و محور پر باقی نہ رہے. یہ کام میرے ساتھ نہیں ہوا. ولا معذباً بعذاب الامم من قبلی, اور نہ میری وہ حالت ہوئی کہ میں اپنے سے پچھلی امتوں کے جیسے عذاب میں مبتلا ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات جو عذاب آئیں, اور قرآن کریم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان لوگوں پر عذاب کس وقت آئے, کہ یہ آرام سے بیٹھے ہوئے, بیاتن کہ جب یہ رات سو رہے ہوں, یا وہم قائلون یا دن کے وقت قیلولہ کر رہے ہوں. یعنی عذاب آنے کا جو زیادہ تر وقفہ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اور اس میں یہ دونوں وقت قرآن نے ذکر کیے ہیں, بیاتن یعنی رات کی نیند, اور قائلون یعنی دن کے وقت کا قیلولہ، کہ کیا یہ اس سے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آرام سے دن کو بھی سو رہے ہیں رات کو بھی سو رہے ہیں، کہ اس بات کی کوئی فکر نہیں. تو یہ ان تمام چیزوں سے میں کیا ہوں، حالت امن میں ہوں. کہ جب میں نے صبح کی ہے، میں صبح اپنی خوابگاہ سے اپنے بستر سے اٹھا ہوں، تو میں ان تمام مسائل سے حالت امن میں ہوں، یعنی بدن بھی، ایمان بھی، حالات بھی. ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اور کون ہوں، اصبح، تو میں نے صبح کی. کس حالت میں صبح کی؟ عبدن، کہ میں عبد ہوں، عبد خدا ہوں. اب یہاں سے آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان جب صبح اٹھ رہا ہے، اور وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب آپ اپنا دن شروع کر رہے ہیں، تو اب آپ اپنا دن شروع کر رہے ہیں لائک اے نیو لائف. ٹھیک ہے، اپنی ایک نئی زندگی کے طور پر اپنے دن کو شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جب آپ، یعنی پہلے آپ نے خدا کی رحمتوں اور نعمتوں اور مہربانیوں کو فیل کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، تو سب سے پہلے اپنے کو کس حالت میں دیکھا؟ بحیثیت عبد. کہ یہ سب سے پہلی شناخت ہے کہ جو انسان اپنے بارے میں کرے. اصبحت عبدا، کہ میں نے صبح کی کہ میں عبد ہوں، لیکن کیسا عبد ہوں؟ مملوکن، میں مالک نہیں ہوں، مملوک ہوں، یعنی کسی کی ملکیت ہوں. میں عبد ہوں اور مملوک ہوں، یعنی میرا مالک کوئی ہے. تو اس جملے کا، اس فقرے کا کیا مطلب ہے؟ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے کو عبد اور مملوک کے طور پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب مجھے زندگی گزارنی ہے، تو جو معبود ہے اور جو مالک ہے، پھر اس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابتدا میں ہی امیر المومنین علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اس ریئلائزیشن کے ساتھ میں اپنے بستر سے بیدار ہو رہا ہوں کہ میں کوئی آزاد اور فری قسم کا انسان نہیں ہوں کہ جو دل چاہے کروں. کہ جو آپ کے نہج البلاغہ میں بھی جملے ہیں کہ کیا میں کھلے وداؤٹ اینی بانڈنگز یا بانڈیجز کھلا چھوڑ دیا گیا ہوں کہ جو دل چاہے کرتا پھروں، یا میری کیا میری حالت ان چوپایوں کی سی ہے کہ جو سارا دن کھلے پھرتے رہتے ہیں میدانوں اور جنگلوں میں، اور جہاں منہ اٹھتا ہے جا کے چرنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا دل چاہتا ہے بیٹھ کے جگالی کرنے لگتے ہیں، کیا میں وہ ہوں؟ تو وین یو بگن یور ڈے، جب آپ اپنا دن شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ عبدن مملوکن، میں عبد ہوں اور کوئی میرا مالک ہے. تو اب اگر میں اپنا دن گزارنے جا رہا ہوں، تو ان دو بنیادی تاثرات کے ساتھ، ان دو امپریشنز کے ساتھ دن گزارنے جا رہا ہوں. اور میری کیا حالت ہے؟ ظالمن لنفسی، کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بھلا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ حقیقتاً اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں، اپنے نفس کے لیے ظالم ہوں. اور یہ نفس پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ گناہ اور معصیت. کہ میں جب اپنے زندگی میں آتا ہوں، تو میں کاملاً جس طریقے سے زندگی کو مبنی بر عدالت اور عدالت کے تقاضوں کے ساتھ گزارنا چاہیے، میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوں. اور یہ جملے دعائے کمیل میں بہت ریپیٹ ہوئے ہیں نا، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے، تو ظلم تو نفسی یعنی میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی کہ اپنے نفس کو جس عدالت کی راہ پر چلانے چاہیے میں وہ نہیں ہوں، گناہ اور معصیت اور خطا کی بنا پر نفس پر ظلم کر رہا ہوں. لک الحجۃ علی ولا حجۃ لی، تیری حجت میرے اوپر قائم ہے اور میری کوئی حجت تیرے اوپر نہیں ہے، ولا حجت علی، اور میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے، لکل حجت علیہ، تیری حجت ہے میرے اوپر، ولا حجت لی، اور میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے یعنی اس کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ انسان اس بات کو کہے کہ میں خدا پر حجت رکھتا ہوں۔ دیکھیں اس کا، اس جملے کو غور کیجیے گا کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تیری حجت میرے اوپر قائم ہے، اور ولا حجت لی، اور میری حجت تیرے اوپر قائم نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں، ولا حجت لی، اور میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ ان دو باتوں میں کیا فرق ہوگا کہ اگر یہ کہیں کہ میری حجت تیرے اوپر نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ میرے لیے حجت نہیں ہے، ان دو باتوں میں کیا فرق ہوگا؟ یعنی میری حجت تیرے اوپر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا پر کوئی حق رکھتا ہوں کہ جس کی بنا پر میری حجت خدا پر قائم ہو سکتی ہے، نہیں، یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر کیا ہے، ولا حجت علی، یعنی میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کہ جیسے آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک جملہ آتا ہے کہ اگر تو نے مجھے سزا دی، پنش کیا، تو یہ مطابق عدل ہے، اور اگر تو نے مجھے کچھ عطا کیا، تو یہ مطابق فضل ہے۔ یعنی اگر عدالت بروئے کار لائی جائے گی تو میں سزا کا مستحق ہوں، اور پنشمنٹ کے کا ہی میں حقدار بنتا ہوں، اور اگر مجھے کچھ مل رہا ہے تو لا استحقاق، استحقاق کی بنا پہ نہیں، میرے حق کی بنا پہ نہیں، بلکہ فضل کی بنا پہ مل رہا ہے۔ تو یہ اگر معاملہ ہے تو ولا حجت علی، میری کوئی حجت میرے لیے ہے ہی نہیں جس کو میں پیش کر سکوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر مجھے نہیں مل رہا، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، یا میرے خیال میں میری سوالات پوری، میری کوئی حجت نہیں ہے، میرا کوئی عذر نہیں ہے، میرا کوئی کلیم نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر یا سامنے لا کر میں اپنے کیس کو پیش کر سکوں۔ ٹھیک، تو میرے لیے خالی ایک ہی رستہ ہے، یا کہہ لیں دو رستے ہیں، کہ کبھی بھی اپنے فضل اور مہربانی سے مجھے دور نہیں کرنا، اور کبھی بھی اپنے عدل کے مطابق مجھ سے حساب نہیں لینا۔ ٹھیک، یعنی کہ میں تیرے عدل کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور تیرے فضل کے علاوہ کوئی حق نہیں رکھتا، میرا کوئی رائٹ نہیں ہے، میری کوئی حجت نہیں ہے۔ اس حالت میں میں نے صبح کی، ولا استطيع ان آخذ الا ما اعطيتني، اور نہ میں اس بات کی استطاعت یعنی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی رکھتا ہوں کہ میں کسی بھی چیز کو حاصل کر لوں مگر وہ جو تو عطا کرے، یعنی جو تو عطا کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ اچھا، اس میں اس جملے کو تھوڑی سی اگر میں وضاحت کروں کہ دیکھیں، بہت سارے مقامات پر ہمیں یہ لگتا ہے زندگی میں کہ ہم اپنی کوشش سے، اپنی ایفرٹ سے بہت کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اتنا زیادہ وائز یا اتنی عقل ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ کسی بھی چیز کو گریب کر لینا حقیقتاً اس کا حاصل کرنا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی انسان، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اولاد اولاد اولاد، منت، فلاں فلاں فلاں، خدا سے لڑنا جھگڑنا، امام کے پیچھے لگنا، یا جو بھی جس کو سمجھ میں آتا ہے رستہ، لیکن اس کے بعد وہ اولاد جو ملتی ہے پھر بعض اوقات بہت سارے لوگ اسی کو ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، مال، گھر، دولت کہ خدا سے ضد کر کر کے لی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ نہ ملی ہوتی تو بہتر تھا، اور جو مصلحت خداوندی تھی کہ ایک جس کے تحت مجھے ایک چیز نہیں مل رہی تھی وہ حالت میرے لیے زیادہ بہتر تھی، تو وہ بھی ایک بات ہے. اور یہاں پر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الا ما اعطیتنی، جو تو مجھے عطا کر دینا، حقیقتاً اس کے علاوہ میں کسی چیز کو بھی حاصل نہیں کر سکتا. ولا اتقی الا ما وقیتنی، اور جس سے تو بچا لے اس کے علاوہ میں کسی چیز سے محفوظ نہیں رہ سکتا. یعنی میری اپنی کیپیسٹی اور پاور نہیں ہے کہ میں مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اپنے سے دور کروں یا دور رکھوں. ٹھیک، اللہم انی اعوذ بکا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا بہت طویل نہیں ہے، لیکن چار پانچ جملے اور، لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کلمات کب ہیں، کب ہیں اس کلمات، صبح اٹھنے تو، کہ جب آپ اپنی صبح کو شروع کر رہے ہیں، جب آپ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں. تو اب آپ یعنی کن خیالات اور کن کنسیپٹس اور کن تاثرات کے ساتھ اپنے دن کو شروع کر رہے ہیں. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بکا، اے خدا میں تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں یا تیرے ہی وسیلے سے پناہ طلب کرتا ہوں. کس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں؟ ان افتقر فی غنا کا، کہ تو غنی ہے اور تیرے غنی ہوتے ہوئے میں فقیر ہو جاؤں. صحیح، ان افتقر فی غنا کا، کہ تیرے غنی ہوتے ہوئے میں فقیر ہو جاؤں. یہ کس وقت پاسبل ہے؟ خالی یعنی اس قسم کے کلمات اور جملوں کا ادا کرنا کس وقت پاسبل ہے؟ کہ جب انسان واقعاً اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ لے، کنیکٹ کر لے. ٹھیک ہے نا، کہ جیسے اولاد ہے، اب اولاد کس برتے پر اچھلتی پھرتی ہے؟ خاص طور سے کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ بات ہم کو پتہ ہے نا کہ جو فار ایگزامپل اگر اللہ نہ کرے کہ کسی گھرانے میں غربت ہے، والدین کے پاس غربت ہے، تو وہاں اولاد بھی اسی طریقے سے فیل کرتی ہے اپنے آپ کو. اور اگر خدا نہ خاص، اور اگر کسی گھرانے میں ایفلوئنس ہے، عمارت ہے، تو وہاں پر اولاد بھی ویسی اپنے خوش و خرم مزے میں ہوتی. کس بنا پہ؟ خود تو وہ کچھ نہیں کر رہا، یعنی نہ اس نے بیچارے نے کوئی قصور کیا ہے جو ایک غریب گھرانے میں، نہ انہوں نے کوئی کمال کیا ہے. ٹھیک، لیکن جس سے انسان اٹیچ ہے، جس سے جڑا ہوا ہے، اس کی حالت یا اس کی جو صفات ہیں وہ لا محالہ آپ میں بھی ٹرانسفر کرتی ہیں، اور آپ میں بھی نفوذ کرتی ہیں، اور آپ میں بھی سرایت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں، بلکہ بعض دوسری دعاؤں میں یہ ہے کہ اے خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے غنی ہوتے ہوئے میں فقیر ہو جاؤں اگر میں واقعاً تیرا عبد ہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں او اضل فی خدا کا، اور تیری ہدایت کے ہوتے ہوئے میں گمراہ ہو جاؤں. یعنی تو ہادی ہے، ہدایت کا مالک ہے، اور اس کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں. او اضام فی سلطانک، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ سلطنت تیری ہے، اور تیری سلطنت کے ہوتے ہوئے میں کرش ہو جاؤں یا ٹوٹ جاؤں یا بکھر جاؤں. ٹھیک ہے. میں اس بات سے اب آپ یعنی اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو امام علیہ السلام جس طرف ہمارے ذہنوں کو لے کے جاتے ہیں اور ہمیں جس انداز سے تربیت کرتے ہیں, یہ بہت امیزنگ ہے, بہت زیادہ امیزنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو یعنی سمجھنے کے اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر ابزارب کرنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی, تو یہ حقیقتاً لائف چینجر ہے کہ آپ زندگی کو بالکل ہی کسی اور زاویے سے اور نگاہ سے دیکھنے کے لائق ہو جائیں گے, جو کہ کمپلیٹلی اور ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے فرام دا پیپل کے جو دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے نارملی ہم دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں, بھائی اٹھو بھاگو دوڑو, جاب کی تیاری ہے اور نہانا ہے اور شیو کرنا ہے یا ناشتہ کرنا ہے, بچوں کو لے جانا ہے. لیکن اب یہاں پر امام علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اٹھو, تو اب اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے روزانہ صبح اٹھ کر, آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ میکسیمم 10 منٹس. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں گھنٹوں میں بیٹھ جائیں اس کو لے کے, 10 منٹ ہیں خالی, 10 سے 15 منٹ میکسیمم. لیکن ان 10 منٹس میں آپ کی پوری جو نفس کی مشینری ہے نا, جو سسٹم ہے, وہ پورا اوور آل ہو جاتا ہے. کہ اب آپ جب اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں نا, تو اب آپ کے سامنے پورا ایک سیناریو اور ایک پورا منظر نامہ موجود ہے کہ مجھے کس ڈومین میں انٹر ہونا ہے اور کیا کرنا ہے. صحیح. پھر آپ فرماتے ہیں, یہ جملہ مشکل بھی ہے اور بہت شاندار بھی ہے اگر سمجھ میں آ جائے, جو اگلا جملہ ہے, اللہم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی. اے خدا, میرے نفس کو سب سے پہلی کریم چیز. کریم کیا ہوتا ہے؟ کریم کا معنی جو ہر پستی سے پاک ہو اور بلند ہو اور بالا ہو. پہلی کریمہ یعنی پہلی کریم ہستی جو تو مجھے ریٹرن کرے, یعنی جتنی بھی چیزیں کرائمی میرے کریم ایسٹس اور پراپرٹیز میں, سب سے پہلی با کرامت شے جو مجھے ریٹرن ہو وہ کیا ہو؟ میرا نفس ہو. اب یہ بہت مشکل جملہ ہے. یعنی ظاہراً ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مرتے وقت کی حالت ہے, ٹھیک ہے, کہ جب انسان موت کے وقت, کیونکہ ایک دن بہرحال وہ آئے گا نا کہ جب انسان بستر سے اٹھ نہیں پائے گا, ایک دن تو آئے گا کہ ہم اپنے زندگی میں ہزاروں دن وہ گزارتے ہیں کہ جس میں ہم رات کو سوتے ہیں اور پھر اپنے بستر سے بیدار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم کو یہ تمیز اور تہذیب بتائی جا رہی ہے کہ اس دن کو بھی تم ایسا ہی سمجھو کہ گویا کہ موت کا مرحلہ ہے, لیکن آپ بیدار ہو رہے ہیں, اگلی صبح پھر اپنے دن کو شروع کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ دن آ جائے کہ جب ہم اس وقت آئیں, تو پھر کیا ہوگا کہ اس دنیا میں ہم نے جو جو چیزیں جہاں جہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, جو جو کچھ آپ نے بنایا ہے, بارڈر کے اس طرف جانے کے بعد یو ول اسٹارٹ ریسیونگ آل دوز تھنگز ایز یور ایسٹس. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ نے اپنے اعمال میں انویسٹمنٹ کی, آپ نے اپنے نفس میں انویسٹمنٹ کی, صفات بنانے میں, اس کو کوالٹیز بلڈ کرنے میں, ٹھیک, آپ نے اپنے اخلاق میں انویسٹمنٹ کی, اپنے کردار میں انویسٹمنٹ کی, لوگوں کی خدمت میں انویسٹمنٹ, ہر جگہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ اس دنیا کے اندر اپنے ایسٹس بلڈ کر رہے ہیں. ونس وی کراس دا بارڈر, ہم ادھر سے ادھر چلے گئے اور واقعاً وہ والی نیند آ گئی کہ جو دنیا کے حوالے سے ابدی نیند ہے, فار ایور والی نیند ہے, کیونکہ پھر انسان اس دنیا میں تو نہیں اٹھے گا نا کبھی بھی, دنیا کے حوالے سے تو آنکھیں بند ہو گئیں. तो अब वहां पर जाने के बाद यहां पर आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है ना, ये तमाम एसेट्स आपको वहां पर रिसीव होना शुरू होंगे, ठीक। और यहां पर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे मिन कराएमी, कराएम यानी जमा प्लूरल है के, यानी मुझे कैसा बना कि वहां पर जब मैं अपने एसेट्स रिसीव करना शुरू करूं तो हर एसेट मेरे लिए बाकरामत हो, यानी कराएम हो वो सारे के सारे, पस्ती से पाक, घटियापन से पाक, खराबी से पाक। और उनमें सबसे पहली कौन सी करीमा मुझे मिले, नफ्स अरबी में मुअन्नस है, अरबी में नफ्स मुअन्नस है इसलिए करीमा है, ठीक है। पहली करीमा क्या मिले, मेरा नफ्स। अब ये बहुत लतीफ है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत डीप भी है, ठीक है। कि वहां जिन्हें मैं जाऊं, अब हम तो यही सोचने में बैठ जाएंगे कि मैं और मेरा नफ्स अलग है क्या, लेकिन कि जब हम वहां जाएं तो सबसे पहले मैं किसको अपनी, किसको बाकरामत हालत में देखूं, खुद अपने नफ्स को। कि जिस दिन जब वो वक्त आ जाए कि जब वो अबदी नींद वाला वक्त आए, तो मैं जब अपने कराइम को वसूल करूं वहां पर पहुंचकर, तो सबसे पहले जो चीज बाकरामत मुझे मिले वो मेरा नफ्स है। क्या खूबसूरत कलमात है बेटा। وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي, और जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी नेमतें हैं जो तू मेरे सुपुर्द करता है, उनमें सबसे पहली वदीअत जो सबसे पहले मुझे सुपुर्द किया जाए, मेरी तरफ लौटे, मेरे पास आए, वो मेरा नफ्स हो, यानी बतौर नेमत और बतौर करीमा, ठीक, बतौर नेमत और बतौर करीमा। और फिर उसके बाद आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका, हम इससे पना मांगते हैं, इसकी तमन्ना करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका, ए मेरे अल्लाह बेशक हम पनाह मांगते हैं तुझसे, किस बात से, अन नज़हबा अन कौलिका, कि हम तेरे कौल से फिसल जाएं, दर उदर हो जाएं, यानी अपनी जिंदगी में तेरे कौल पर कायम न रह पाए। और नुफ्ततना अन दीने का, या तेरे दीन के बारे में हम फितनों में मुब्तला कर दिए जाए, ठीक है। इसमें एक बात जहन में रखिएगा कि यह जुमला बहरहाल बहुत अहमियत का हामिल है, और यह दुआ भी बहुत अहमियत की हामिल है, सही है। इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हम जैसे मिसाल के तौर पर कि हम अभी एक आरामदेह माहौल में बैठे हुए, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, परेशानियां नहीं हैं, तकलीफें नहीं हैं, हम बैठ के बातें कर रहे हैं, मे बी ऑल ऑफ दिस कैन ओनली बी अ टॉक। कि ये जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, कि कोई सुनने वाला सुनेगा कि जी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है और बड़ी मारिफत है और बड़ी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि जहां पर कोई दबाव आया फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, किसकी क्या वक़्त है। जो यानी अल्लामा इकबाल का जो शेर है वो बहुत शानदार है कि उनके ज़ेरे तेग गुयद ला इलाह, ठीक है, उनके ज़ेरे तेग गुयद ला इलाह, कि असल जो ला इलाह है वो ला इलाह हकीकतन वो है कि जो तलवार के नीचे ला इलाह हो, वो ला इलाह है, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक पहलू है, और इससे हमें वाकयन कि अगर हम दीन में, जैसे देखें ना कि हम लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, इराक़ में, फलां मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ जगहों पर ये दबाव पड़ते हैं, دین کے حوالے سے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں سسٹین کر پائیں اسے. تو یہ یعنی خدا کی پناہ واقعاً اس بات سے خدا کی پناہ کہ ہم اب یعنی دین خدا کے بارے میں فتنوں اور آزمائشات میں نہ ڈال دیے جائیں, اس بارے میں ہمارے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا کہ ایسا نہ ہو. او تتابع بنا احواؤنا دون الخدا الذی جاء من عندک, یا یہ ہو ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں, آخری جملہ اس دعا کا, کہ جو ہدایت تیری بارگاہ سے ہمارے پاس آئی ہے اس ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس اور خواہشات کی اتباع کرنا شروع ہو جائے. اور یہ بھی ایک بہت ہی کریٹیکل پرابلم ہے, یہ بہت ہی کریٹیکل پرابلم ہے کہ آپ اگر غور کریں نا, یعنی کہ جو دین ہم فالو کر رہے ہیں اگر آپ اس کے حوالے سے غور کریں تو یہ پرابلم آپ کو پریویلنگ دکھے گا کہ ہم ایک ایک کر کے چیزوں کا جائزہ لیں, آپ دین کے نام پر یہ کر رہے ہیں, ان میں سے کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جو ہدایت الہی کے مطابق ہیں؟ یعنی کہ اگر ایک سوال ہے ہم اس کو اٹھائیں کہ ہدایت الہی کے مطابق دین کو ایڈاپٹ کرنے کی سب سے پہلی کوالٹی یا خصوصیت کیا ہوتی ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ یعنی جس کو ہم نے اس میں بھی دیکھا آپ کے قرآن کریم کی آیتوں میں یا معصومین کی دعاؤں میں, ابھی بھی جو ہم نے دعا پڑھی وہاں بھی وہ بات ہم کو نظر آ رہی ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا موجود ہو, کہ جو بھی انسان کام کرے یا جس رستے پر بھی چلے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ خدا موجود ہو, اور اس پر فوکس رکھتے ہوئے ہر کام ہو. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کچھ بھی کریں اور 10,000 نام لے لیں ادھر کے لیکن خدا ہی نہ ہو تو وہ ہدایت جو وہاں سے ہمارے پاس آئی ہے اتباع اس کی ہو رہی ہے یا اپنی مرضی کی اتباع ہو رہی ہے, اپنی خواہشات کی اتباع ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دعائیں جو ہیں یا یہ کلمات جو یہ صحیفہ علویہ امام علی علیہ السلام کی دعائیں, تو اس میں آپ اس بات کو ملاحظہ کریں کہ صبح کے وقت اٹھنے کے بعد بیفور انٹرنگ انٹو یور پریکٹیکل لائف آپ کا فریم آف مائنڈ کیا ہونا چاہیے, کس مینٹل فریم ورک کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں داخل ہوں. صحیح. اچھا, اس کے بعد میں کچھ دعائیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے یعنی وہ بیان کروں گا کہ جو 7 دنوں کی دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی, آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے, اور اس میں سے کچھ مین پوائنٹس نکال کے. ٹھیک ہے, 7 دنوں کی 7 دعائیں جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں, اور ہم اس کو شروع کریں گے سیٹرڈے والی دعا سے, یعنی سبت والی دعا سے, کیونکہ اسلامک سسٹم کے مطابق جو ویک شروع ہوتا ہے وہ سیٹرڈے سے شروع ہوتا ہے, یوم سبت سے. لیکن اس سے پہلے میں ایک دعا کے بارے میں, کہ یہ مفاتی میں بھی موجود ہے اور امام رضا امام جواد علیہ السلام سے منقول ہے, امام رضا علیہ السلام یا امام جواد علیہ السلام سے, اور اس میں 4 فقرے ہیں آیات قرآنی کے, اور ان چار فقروں کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے خاص طور سے فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہے لوگوں پر کہ اگر وہ ان مشکلات اور پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں تو ان چار آیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور ان کے اندر جو خاص بات ہے نا، وہ خاص بات یہ ہے کہ ان جملوں کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی نقل کیا گیا ہے قرآن میں. پہلا فقرہ کون سا ہے؟ یہ اس پر پوری دعا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ مفاتی میں دیکھ لیجئے گا کہ جس میں تعقیبات فجر میں، تعقیبات فجر میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی. پہلا فقرہ کون سا ہے؟ افوض امری الی اللہ، افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو. اب اس میں آپ بتائیں کہ دعا یا خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ آ رہا ہے کچھ سمجھ میں؟ افوض امری الی اللہ، افوض امری، میں نے اپنے امر کو سونپ دیا. تفویض کا معنی ہم نے آپ کو بتایا تھا، میں نے اپنے امر کو سونپ دیا الی اللہ، خدا کی طرف، یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن اب اس میں جو مین پوائنٹ ہے کہ خدا اس کام کا فائدہ بھی بتا رہا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ کی ہے. افوض امری الی اللہ، کہ ہم نے سب اپنا اٹھا کے خدا کے سپرد کر دیا. یعنی وہی بات آ گئی، کون سی؟ جو ابھی ہم دعا میں پڑھ رہے تھے، عبدم مملوکن، کہ میں نہ اپنے آپ کو مختار دیکھتا ہوں نہ مالک دیکھتا ہوں. تو امر تو ہے نا میرا، مسائل تو ہے نا میری زندگی کے، میری زندگی تو ہے. تو جو اگر میں نہ مالک ہوں نہ مختار ہوں تو پھر یہ سارے کام چلائے گا کون؟ اتھارٹی کہاں سے آئے گی پھر؟ یعنی عبد اور مملوک کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہوتی، تو پھر اتھارٹی کہاں سے آئے گی جو ان میرے لائف کے افیئرس کو کنٹرول کرے گی، گائیڈ کرے گی، رن کرے گی؟ افوض امری الی اللہ، تو اس کا جواب میں نے کیا دیا؟ کہ میں نے اپنے امر حیات کو سپرد کر دیا خدا کے. اب ان اے وے خدا کی طرف سے جواب آیا کہ واٹ ول یو گیٹ، تمہیں ملے گا کیا؟ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ تم نے اگر میرے حوالے سب کچھ کیا ہے تو اس بات کا یقین رکھو کہ میں اپنے بندوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہوں. بے شک اللہ بصیر، یعنی بہت اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے اپنے عباد، یعنی ایک لمحے، ایک لہجے کے لیے بھی تم میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو تو ہم پرسکون ہو گئے نا. یعنی کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے افیئرس کو 24/7/365 واچ کرتا رہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ پاسبل نہیں ہے نا. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تم نے اپنے امور، اپنے امر میرے حوالے کر دیا، اب تم پرسکون ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے عباد پر بصیر ہوں. اور اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو، اور لوگوں نے ان کے بارے میں جو پلاننگ کی تھی بری، خدا نے اس کے مقابلے میں ان کو سیف کر دیا. تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ کب پڑھنے کا ہے، یہ آیت کب کرنے، پناہ مانگنے کی ہے؟ کہ جب آپ اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں پلاننگ کریں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو مسائل میں ڈالیں گے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی میں یہ پرابلم فیل کر رہے ہو تو اس آیت سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اصل استفادہ کہاں پر ہے؟ افوض امری الی اللہ، باقی دو فقرے اس کا فائدہ ہیں، ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اگر تم نے اپنا کام خدا کے حوالے کر دیا تو سکون کی حالت میں آ جاؤ، کیونکہ ناؤ یو آر انڈر دا اومنی پوٹینٹ اومنی پریزنٹ واچفل آئیز، اور اس کی قدرت کے مقابلے میں کسی کا مکر کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا جملہ کیا ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی مچھلی کے شکم میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یعنی عرفا خاص طور سے اس ذکر کا بہت تاکید کرتے ہیں، کیونکہ اہل معرفت کی نظر میں یہ دنیا اور مادیت وہ مچھلی ہے جس سے باہر نکلنا ضروری ہے. اہل معرفت کی نظر میں وہ جو مچھلی نے جیسے حضرت یونس کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور اس کی تاریکی میں بند ہو گئے تھے، تو اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں بند ہیں، اور وہ مچھلی کیا ہے؟ یہ دنیا مادی ہے. تو اس ذکر کی برکت سے خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے شکم سے نجات دی. تو یہ ذکر بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اسپیشلی اگر سجدے کی حالت میں پڑھا جائے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خود آیت میں موجود ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پس پس ہم نے اس کو قبول کیا یونس کے لیے اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طریقے سے ہم مؤمنین کو نجات دیتے ہیں. ٹھیک، تو یہ آیت کس کے لیے پڑھنے کی ہے؟ امام نے فرمایا پہلی تھی کہ اگر کسی کے مکر سے خوف زدہ ہو، اگر کسی غم میں مبتلا ہو، اگر کوئی غم ہے جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہو، تو تم اس آیت سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ اور کہ خدا بتا رہے کہ اس ذکر کے بنا پر ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. تیسرا کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور سب سے بہتر وکیل ہے. یعنی وکیل کا مطلب کیا ہے؟ جس پر بھروسہ کیا جا سکے. میرے لیے خدا ہی کافی ہے اور سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے. یہ تیسرا ذکر ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل، کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے سائے میں واپس پلٹ آئے، لم يمسسهم سوء، کہ ان کو کسی برائی نے چھوا بھی نہیں تھا، ٹچ بھی نہیں کیا تھا. یہ اس وقت کی آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ یا آل عمران کی ہے، اور یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب کچھ لوگوں نے رسول خدا کے پاس آ کے کہا جی کافروں نے آپ کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے اور وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو کچھ مومنین، کیونکہ زیادہ تر لوگ اتنے وہ نہیں تھے وہاں پہ، کچھ مومنین نے کہا اچھا چلو ہم نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، اور وہ خدا کے فضل پر، خدا کے بھروسے پر وہ گئے آگے. یہی کہتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو آگے جا کے انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، یا اگر کوئی تھا تو وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے. تو اس کا جواب خدا نے کیا دیا؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، کہ وہ واپس پلٹ آئے آرام سے، بغیر کسی تکلیف نے ان کو مس کیے ہوئے واپس پلٹ آئے فضل خدا کے ساتھ. تو یہ کس وقت ہے؟ کہ جب انسان اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے، ٹھیک ہے، جب انسان خوف محسوس کرے، جب خوف کی وجہ سے اپنے کو ڈسپلیسڈ فیل کرے، تو اس ذکر سے استفادہ کرے. اور یہ ذکر جو ہے نا پورے چاروں آیتیں اس کے بعد ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تم اپنے دنیاوی حاجات اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس ذکر کا فائدہ ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یعنی یہاں پر جو ہمارا آج ہم نے دو دعاؤں کا ذکر کیا صبح کے، یعنی ایک تعقیبات فجر کے حوالے سے کہ آپ اپنے دن کا آغاز کریں، تو اگر یہ چار آیتوں سے آپ استفادہ کریں گے تو مکر سے امان ہے، غم سے امان ہے، خوف سے امان ہے، اور انشاءاللہ یہ کہ دنیا کے اندر آپ اگر اپنی کوئی حاجت اور اپنے ضرورت کو مسئلے کو لے کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ خدا کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ چیز ملے گی اور نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ پھر جو صحیفہ سجادیہ میں 7 دنوں کی ویک ڈیز کی 7، اس میں سے میں کچھ کچھ، کیونکہ پوری دعائیں پڑھنا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن اس میں سے سلیکٹڈ پوائنٹس نکال کر پھر اس پر بات کریں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.